اس بیان سے پچھلے بیان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بیان کی گئی تھی، اور شبہ پڑتا ہے کہ اس روایت میں کچھ کمی بیشی ہو گئی تھی۔ دوبارہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت بیان کی جا رہی ہے تاکہ اگر یہ بات اس کے مطابق ہو تو پھر تو بالکل درست ہے، وگرنہ یہ جو روایت اب بیان کی جا رہی ہے پچھلی روایت میں کوئی کمی ہے تو اس کے ذریعے سے پوری کی جائے اور اسے حقیقی روایت سمجھا جائے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ محض نکاح کر لینے سے اور تنہائی کی نوبت نہ آئی ہو تو بیوی کی ماں یعنی ساس جو ہے وہ شوہر کے لیے حرام نہیں ہو جاتی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے اور اس پہ فتویٰ دیتے تھے کہ فرض کر لیجئے ایک آدمی کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد اس کی نظر اپنی ساس پر جب پڑی تو وہ زیادہ اچھی لگی، اب اس نے یہ ارادہ کیا کہ جو میری بیوی ہے جس سے نکاح ہوا ہے ابھی تک تنہائی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو کیوں نہ میں اسے طلاق دے کر اور اس کی والدہ سے نکاح کر لوں یعنی اپنی ساس سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی زمانے میں اس بات پر فتویٰ دیتے تھے کہ یہ جائز ہے، لیکن پھر ہوا یہ کہ آپ نے اپنے اس فتوے سے رجوع فرمایا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک وہ ہو گیا کہ محض نکاح ہی سے اس لڑکی کے اوپر یعنی اس لڑکی کی والدہ، اس کی نانی وغیرہ وغیرہ یہ سب حرام ہو جاتی ہیں، خواہ تنہائی کی نوبت نہ آئی ہو اور خواہ رخصتی نہ ہوئی ہو، مطلقاً اور مجرد نکاح ہی بس ایسی چیز ہے جو باقی رشتوں کو حرام کر دے گا۔ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ بنو ابن فزارہ یہاں کی ایک عورت سے ایک آدمی نے نکاح کر لیا، پھر اس لڑکے کی نظر ساس پر پڑی تو وہ اسے اچھی لگی، تو اس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا، اور یہ مسئلہ اب ہمارے زمانے میں یورپ میں مختلف جگہوں پہ امریکہ میں پیش آ سکتا ہے کہ کسی لڑکی سے نکاح ہوا اور اس کی عمر ابھی 15 برس تھی، 13 برس تھی، اور پھر اس لڑکے نے اس کی ماں کو دیکھا تو اس کی عمر ابھی 28 سال تھی، 30 سال تھی، تو اس نے چاہا کہ اس کی بجائے اس سے نکاح کر لے، بیٹی کی بجائے ماں سے نکاح کر لے، تو یہ مسئلہ کیا ہوگا؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا پہلا فتویٰ تو جواز کا تھا، لیکن جب بنو فزارہ کے متعلق یہ بات آئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہاں کے ایک لڑکے نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے فلاں لڑکی سے نکاح کیا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ میری نظر اپنی ساس پہ پڑی اور مجھے بہت اچھی لگی، تو کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اپنی ساس اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کیونکہ جب طلاق دے دے گا تو یہ تو اس کی بیوی رہی نہیں، تو دونوں عورتیں گویا کہ غیر ہو گئی، تو کیا میں اب اس سے یعنی متعلقہ بیوی کی ماں سے نکاح کر سکتا ہوں؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ بالکل کر سکتے ہو، اس لیے کہ صرف نکاح ہی ہوا ہے، رخصتی اور تعلقات ابھی ہوئے نہیں۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس لڑکی کی ماں سے نکاح کر لیا، اور یہ واقعہ ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا۔ اور پھر آپ مدینہ طیبہ جب حاضر ہوئے تو وہاں دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا حضرت یہ درست نہیں، اور آپ کا فتویٰ یہ درست نہیں ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنا خدا کا خوف تھا کہ کوفہ واپس تشریف لے گئے جب، تو پھر اس قبیلے میں گئے، جا کر اس شخص کو تلاش کیا اور اسے فرمایا کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، اور علیحدہ کر دیا۔ قبیلے والوں نے کہا حضرت یہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ اب تو کئی بچے پیدا ہو چکے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کچھ بھی ہو، ہر صورت میں اس لڑکے کو اس عورت سے الگ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے. مطلب یہ تھا کہ فتویٰ دینے میں غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی علیحدگی کروا دی اور وہ جو بچے تھے ان کی نسبت اسی شوہر کے ساتھ قرار رہی، اسی شوہر کے ساتھ وہ تعلق جڑا رہا، یعنی وہ جو تھا ان کا باپ کہلایا یا باپ تسلیم کیا گیا قانونی اعتبار سے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات بہت جگہ آئی ہے، مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے، محلہ میں ابن حزم نے بھی نقل کیا ہے، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن میں وہ غالباً ساتویں جلد میں یہ واقعہ مل جائے گا. تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعلق معلہ تھا کہ اگر کوئی چیز ایسی سامنے آ جاتی تھی کہ جس میں فتوے کی غلطی ہو گئی یا تسامح ہو گیا تو اس سے رجوع میں ذرہ برابر دیر نہیں لگاتے تھے اور پھر عملاً اسے نافذ بھی کر دیتے تھے. اب چلتے ہیں عقیدے کے ایک بیان یا مسئلہ تقدیر کی طرف. تقدیر معلق کے متعلق یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ معلق باتیں صرف انسانوں کے علم اور جب وہ واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے ہے، اور جہاں تک اللہ تعالی کے علم کا تعلق ہے اس اعتبار سے ہر شے طے شدہ ہے، ہر بات کو اللہ تعالی مکمل طور پر جانتا ہے اور اس نے طے کر دیا ہے. مثلا حدیث میں جو بات آئی ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالی اس کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعتبار سے ہے، وگرنہ اللہ کو ازل سے معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے. یہ آدمی اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے گا یا نہیں کرے گا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ بھی اللہ کے ہاں طے شدہ بات ہے. اللہ تعالی کو ہمیشہ سے معلوم ہے کہ کون سا پہلو انسان نے اختیار کرنا ہے، بلکہ اللہ نے خود طے فرما دیا ہے کہ یہ پہلو اسے اختیار کرنا ہے. اگر ہم اس بات کو اس طرح سے سوچیں معاذ اللہ کہ اللہ تعالی نے یہ طے تو نہیں کیا اور اللہ کو علم بھی نہیں ہے کہ یہ انسان اچھا کام کرے گا یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یا نہیں کرے گا، تو اللہ کے علم کا ناقص ہونا سمجھ میں آتا ہے، جو ظاہر ہے کہ کسی بھی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ ایک فرد لے لیں، مثلا ایک آدمی ہے اس کا نام کامران ہے اور کامران اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ تعالی اس کی عمر میں اس کے باقی چیزوں میں برکتیں نصیب فرمائیں گے، عمر میں اضافہ ہو جائے گا. اب یہ بات اتنی انسانوں کے متعلق ہے، باقی اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ کامران اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو اس کی عمر بڑھائی جائے گی، کتنی بڑھائی جائے گی، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کامران اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کن کن چیزوں میں کیا برکتیں پائے گا، اور اللہ نے یہ بھی طے کر دیا ہے کہ یہ اچھا سلوک کرے گا یا برا سلوک کرے گا. اگر اس بات کو نہ مانا جائے اور اللہ کو اس پہلو کا علم نہیں ہے کہ کامران اچھا سلوک کرے گا یا برا، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا علم ناقص ہے اور کسی بھی مومن انسان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عالم مثال میں مانا ہے اور جو ام الکتاب ہے اس میں نہیں. یہ عالم مثال اور ام الکتاب کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کے جو پانچ درجات آگے چل کے ارشاد فرمائیں گے اس میں یہ بات آ جائے گی، اور پھر یہ جو تقدیر ہے اس کے ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ وہاں پر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو عبارت اس سے قبل آپ نے سنی ہے اس میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی انہو بہی یلاحظ الانسان التدبیر الواحد الذی یجمع العالم، اور اس تقدیر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اس پوری کائنات کو، جو شخص صحیح طور پر تقدیر پر ایمان رکھتا ہے انسان اس کے ذریعے سے تدبیر واحد کو پیش نظر لا سکتا ہے جو پوری کائنات کو اکٹھا کرنے والی ہے۔ یہ تدبیر واحد جو پچھلی مرتبہ آپ نے سنا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تدبیر واحد کس کو کہتے ہیں؟ تدبیر واحد کا مطلب ہے کہ طے شدہ پالیسی، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ۔ جب بھی کوئی مملکت چلتی ہے تو پالیسیز طے ہوتی ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے، اللہ نے پالیسیز طے کر دی ہیں۔ یہ تدبیر وحدانی کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو پالیسیز طے کر دی ہیں اس کے مطابق اگر کوئی آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھے گا تو پھر وہ ان پالیسیز کو سمجھ نہیں سکتا۔ مثلا اللہ تعالی نے اس کائنات میں تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے، اس پوری دنیا کی تقدیر میں، کہ پانی ڈبوئے گا، اور اللہ تعالی نے اس کائنات کی تقدیر میں لکھ لیا ہے کہ آگ جلائے گی۔ اب جب کوئی آدمی اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ پانی ڈبو دیتا ہے اور آگ جلا دیتی ہے تو یقیناً اس کے بعد وہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے گا اور بغیر کسی سہارے کے پانی میں نہیں اترے گا۔ وہ سہارا کچھ بھی ہو سکتا ہے، سوئمنگ ہو سکتی ہے، وہ سہارا اس کی مہارت ہو سکتی ہے، وہ سہارا رسی اور کشتی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ کی اس پالیسی کا علم ہے۔ تو جب تقدیر پر ایمان ہوتا ہے تو انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں سے بچتا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے پالیسی طے کر دی ہے پوری کائنات کے بارے میں، جو دستور تجویز فرما دیا ہے، شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تدبیر وحدانی ہے، یعنی سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا، کوئی چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، رعایا ہو، کچھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، آگ جلائے گی اور پانی ڈبوئے گا۔ ہاں البتہ اللہ نے کسی انسان کے متعلق یہ طے کر دیا کہ اس کو آگ نہیں جلائے گی، اگرچہ یہ آگ میں پھینکا جائے گا مگر آگ کو کہہ دیا کہ تم نے اسے نہیں جلانا، تو یہاں پہنچ کر معجزات آ جاتے ہیں، یہاں پہنچ کر کرامتیں آ جاتی ہیں، وگرنہ اللہ نے اس کائنات کے لیے پوری ایک ہی تدبیر طے کر دی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زور دیا اور بتایا کہ تم سب کو اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان لانا ہے، حتیٰ کہ یہ طے کیا گیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو بھی اسے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ حدیث میں آیا ہے، اسی لیے ایمانیات کو جب پڑھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ والقدر، اور تقدیر پر میرا ایمان ہے، خیرہی و شرہی من اللہ تعالی، اس میں جو خیر ہے اور شر ہے دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ اور ابن ماجہ جو حدیث کی کتاب ہے اس میں آیا کہ بالاقداری کلیہا، کہ تمام کی تمام تقدیروں پر ایمان رکھو، خیرہا و شرہا، حلوہا و مرہا، اور وہ تقدیر چاہے خیر پر مشتمل ہے، شر پہ مشتمل ہے، وہ میٹھی ہے یا کڑوی ہے، ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ۔ یعنی اللہ تعالی نے تمام باتیں جو طے کر دی ہیں وہ تمہارے نزدیک بھلی ہیں یا بری ہیں، اچھی لگتی ہیں بری لگتی ہیں، ان سب چیزوں کو ماننا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ انسانوں کے اعتبار سے ہے کہ اس میں خیر ہے یا شر ہے، یا وہ میٹھی ہے یا وہ کڑوی ہے، یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے، وگرنہ جہاں تک اللہ تعالی کا تعلق ہے، حق تعالی شانہ کے، تو سارے کے سارے فیصلے خیر پر مبنی ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان لاؤ، وہ بری ہے یا بھلی، یعنی مطلب یہ کہ تمہیں بری لگتی ہے یا بھلی لگتی ہے، میٹھی ہے یا کڑوی، یعنی تمہیں میٹھی لگتی ہے یا کڑوی لگتی ہے، لیکن اللہ کی سب باتیں اچھی ہیں اور حق تعالی شانہ کی ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا اللہ تعالی نے دودھ کے متعلق یہ طے کر دیا کہ وہ صحت دینے والی چیز ہے، اور اللہ تعالی نے زہر کے متعلق یہ طے کر دیا کہ زہر جو بھی کھائے گا مرے گا۔ اب آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالی کے لیے یہ بری بات ہے کہ زہر کے متعلق اس نے قانون بنا دیا، معاذ اللہ، اللہ کے لیے بری بات نہیں، حق تعالی شانہ کے ہاں جو فیصلے ہیں سب خیر پر مبنی ہیں، یہ تو انسان کے لیے بری بات ہے کہ وہ استعمال کرے، انسان اس کے نتیجے میں مر جائے، لوگوں کو اس کی موت پہ صبر کرنا پڑ جائے، یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ایمانیات کے اعتبار سے انسان سے ہے۔ جس طرح دودھ اور زہر کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ دودھ پینے سے صحت اچھی ہوتی ہے اور زہر کھانے سے انسان مرتا ہے، بالکل ٹھیک اسی طرح آپ غیر مادی چیزوں کے بارے میں بھی دیکھیں، یہ تو مادی چیزیں ہیں نا، میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، یہ دنیا مادے پر مشتمل ہے، دودھ ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح زہر ہمیں نظر آتا ہے، زہر تباہ کر دینے والی چیز، دودھ صحت بخش چیز، اور بالکل اسی طرح وہ چیزیں جن کی بظاہر شکل و صورت نہیں ہے، ایمان اور کفر کو لے لیں۔ ایمان کے متعلق اللہ نے طے کر دیا کہ یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اور کفر کے متعلق اللہ تعالی نے طے کر دیا کہ کفر انسان کو جہنم پہنچانے والی چیز ہے، تو یہ ایمان اور کفر بندوں کے اعتبار سے ہے، وگرنہ حق تعالی شانہ نے جو کفر کو پیدا کیا ہے اس کی بھی مصلحت ہے، اور حق تعالی شانہ نے ایمان کو جو پیدا کیا ہے اس کی بھی مصلحت ہے، ایمان اسے پسند ہے، کفر اسے ناپسند ہے، دونوں کا خالق اللہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ کفر بھی اس کی مشیت کے، اس کے چاہنے کے تحت، سب باتیں اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں، ان پر ایمان لانا اور عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان کی ستم ظریفی کہ جب دودھ اور زہر کو دیکھتا ہے تو دودھ کو خریدتا ہے اور زہر کو پھینک دیتا ہے، اسے پتا ہے کہ زہر کھانے سے مر جاؤں گا، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کہتا ہے جی بالکل زہر نہ کھاتا نہ مرتا، یہی کہا کرتے ہیں نا، کس کی صحت بہت اچھی ہو رہی ہے، آج کل تو دودھ گھی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور یہی بات جب ایمان اور کفر کے بارے میں آتی ہے تو پھر یہاں پہنچ کے کہتا ہے کہ جی کیا کریں، کفر تو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، معاذ اللہ، چوری اور بدکاری خدا نے تقدیر میں لکھ دی تھی، بھئی تمہاری تقدیر میں خدا نے چوری اور بیماری اور یہ بدکاری لکھی تھی، تو خدا نے تمہاری تقدیر میں زہر بھی لکھا تھا، اسے کیوں نہیں اپنے اختیار سے پی لیا۔ وہاں پہنچ کر انسان خاموش ہو جاتا ہے، زہر نہیں کھاتا اور کفر کر لیتا ہے، دودھ پیتا ہے، ایمان کو حاصل کر لیتا ہے، تو انسان طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے آزادی ملے اور معاذ اللہ سارے گناہوں سے متمتع ہو، سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے اور پھر اس کے ساتھ وہ جنت میں چلا جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کیکر کا درخت لگائے اور اس سے انار کی تمنا کرے، انسان کو اپنے اعمال کے نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ انسان خدا کی نافرمانی کے بعد یہ خوش فہمی رکھے کہ اب اس کے بعد مجھے جنت مل جائے گی، یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ حق تعالی شانہ نے انسان کو جو سمجھ اور عقل دی ہے اس کے مطابق کام کرتے رہنا چاہیے، انسان اپنے اعمال کو کرنے میں اختیار ہے اور اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ حق تعالی شانہ کے قبضے میں ہیں، اور اللہ اعمال پر نتائج کو مرتب کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں تقدیر کی ضرورت کیا ہے، حق تعالی شانہ سوچ لینا چاہیے کہ کل اختیار اس کے پاس ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جو عبارت ارشاد فرمائی ہے نا کہ انہ یلاحظ الانسان التدبیر الواحد الذی یجمع العالم، کہ تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان خدا کی طے کردہ پالیسیز کو سمجھتا ہے، ومن اعتقدہ علی وجہہ، اور جو انسان اس کا اعتقاد رکھتا ہے یسیر طامح البصر الی ما عند اللہ تو وہ ضرور نگاہ اٹھانے والا ہو جاتا ہے اللہ کے اختیار کی طرف. تقدیر پر جب ایمان رکھے گا تو اللہ تعالی کے اختیار کی طرف لازماً اس کی نگاہ جائے گی. کیا تعالی شانو کا اختیار ہے, وہ جو چاہے اس کائنات میں اونچ نیچ کرے اور خدا چاہنے میں کسی کا پابند نہیں. حق تعالی شانہ اپنے چاہنے میں کسی کا پابند نہیں. جوانی میں موت دے دیتا ہے, کوئی ہے اس کے سامنے دم مار سکے؟ فرعون اور قارون اور حامان, ان لوگوں کی حکومتیں اور اختیارات کئی کئی دہائیوں تک چلتے ہیں, کوئی نہیں ہٹا سکتا. پورا ملک خدا سے دعا مانگتا ہے اور بد دعائیں دیتے ہیں کسی ظالم حکمران کو, اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. یہ اللہ کی مشیت, اللہ کا چاہنا ہے, اور خدا کیسے چاہتا ہے, خدا کسی کا محتاج نہیں ہے, پابند نہیں. یہ تو اس نے فضل فرمایا کہ انسان کو اس دنیا میں حکمرانی کے لیے منتخب فرمایا اور اس سے خلافت دی اور انہوں نے احسان کیا. اللہ کی مشیت یہ چاہتی تھی اور اس نے ان ساری چیزوں کو تقدیر سے وابستہ کر دیا. کوئی ایسی چیز خدا نے نہیں رکھی جو طے نہ ہو. اللہ تعالی نے مثلا یہ طے کر دیا کہ پانی ڈبوئے گا اور آگ چلائے گی. اگر خدا یہ طے نہ کرتا تو انسان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے, کچھ پتہ نہ چلتا. دنیا میں جو عجائبات ہیں اس وقت بھی, امریکہ میں کیلیفورنیا کے قریب سین ہوزے کے قریب ایک جگہ ہے جہاں ہم خود گئے اور اللہ کی تقدیر کو دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہاں پر منوں وزن اور ٹنوں کے وزن کے اعتبار سے لوہے کی چیزیں ہیں اور اس کو ایک بچہ بھی اپنی انگلی سے ہلا سکتا ہے. کشش ثقل, گریویٹی, یہ جو پل ہے, کھچاؤ ہے, وہاں قانون نہیں ہے. وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے اور وہاں پر خدا نے اپنا یہ قانون نافذ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہ اس کی مرضی. اللہ نے اگر یہ طے نہ کیا ہوتا کہ اس کائنات میں وزنی چیز نیچے کی طرف آئے گی اور جب چیز ہلکی ہو جائے گی جیسے ہوا وہ اوپر کو اٹھے گی, تو انسان کی سمجھ میں ہی نہ آتا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. ہم جب اس زمین پہ پہنچے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا گیا. ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا کہ بھاری بھرکم چیز, اس کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے قوت درکار ہے, مگر وہاں پہنچے تو معلوم ہوا یہاں تو قوت درکار ہی نہیں. اور اس چیز کو ایک بچہ اپنی انگلی سے ہوا میں معلق ہے تو آگے تک لے جائے گا, اب اس کے بعد جو اس سے پیچھے آنا ہے تو دنیا کے عام قانون کے مطابق وہ چیز جو سوئنگ کر رہی ہے, وہ چیز جو لٹک رہی ہے, اسے تیزی سے پیچھے آنا چاہیے. اب وہ رک رک کے پیچھے آ رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ خدا نے اس کائنات میں تقدیر کو مرتب کیا ہے. اس علاقے میں تقدیر کو خدا نے مرتب نہیں کیا. اگر یہ پوری دنیا ایسے ہی ہو جاتی تو پھر انسانی زندگی دشوار ہو جاتی, کوئی بات طے شدہ ہوتی نہ. وہ وحدانی تدبیر اللہ نے کی, اس کائنات کو طے کر دیا کہ پانی ڈبو دے گا اور آگ جلا دے گی اور ہوا اڑا دے گی. انسان ہر چیز کے متعلق آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے. تھوڑی سی بھی عقل ہو تو آپ دیکھیں, جب ہوا چلنا شروع ہوتی ہے تو نیا ڈھیر جو بھوسے کا ہوتا ہے اس کے اوپر گاؤں میں کپڑا ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھوسے کے تنکے ہوا اڑا دے گی, اس کو عقل ہے. اور کھلیان میں آگ لگ جائے اور فصل پکی بھی ہو تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش فوری طور پہ کی جاتی ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ اگر غفلت برتی, عقل سے کام نہ لیا تو سارا کھلیان جل جائے گا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالی نے اسی وجہ سے قرآن میں بار بار یہ کہا ہے کہ لوگ عقل سے کام لیں, لوگ عقل سے کام لیں. تو اگر اس کائنات میں خدا کا کوئی قانون نہ ہوتا اور یہ سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہوتا,
تو پھر اس کائنات میں انسانی زندگی کا قائم رہنا ہی دشوار تھا۔ اسی لیے اس کائنات میں ایک ایک چیز خدا کی تقدیر کے تحت ہے، وہ تقدیر سے باہر نہیں ہے، اور بالکل پوری تفصیلات کے ساتھ خدا نے اسے طے کر دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات دریافت کی، اور وہ صحابی ابی خزامہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ارائیت رکن نسترقیہا ودون نتداوی بہی وتقاتن نتقیہا حل ترد من قدر اللہ شیئن، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جھاڑ پھونک کے ذریعے جو ہم دکھ درد میں جھاڑ پھونک کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، کچھ آیات وغیرہ چیزیں پڑھ کر ایک دوسرے پہ دم ہوتا ہے کہ اس کا درد کم ہو جائے، یا دوسری چیز جو دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں اپنا علاج کرتے ہیں، یا تیسری چیز انہوں نے عرض کی کہ جو مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کی جو تدبیریں انسانی زندگی میں اختیار کرتی ہیں، کیا یہ چیزیں اللہ تعالی کی تقدیر کو لوٹا دیتی ہیں؟ یعنی ایک آدمی نے سر درد تھا، کہیں جا کر کہا کسی بزرگ سے کہ حضرت دم کر دیجئے، انہوں نے دم کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی کو نقصان ہو رہا تھا، کسی نے کہا تمہیں نظر لگ گئی ہے، انہوں نے نظر کا کچھ دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک آدمی کی گردے کی تکلیف ہے، وہ گیا ڈاکٹر کے پاس اور علاج کرایا اور ٹھیک ہو گیا۔ بارش آ رہی تھی اور اس نے جلدی جلدی اپنے جانوروں کو، چیزوں کو کسی چھت کے تلے کر دیا تو اپنا بچاؤ کر لیا۔ اب اگر اللہ نے یہ تقدیر لکھی تھی کہ گردے کا مریض مر جائے اس درد سے، اور خدا نے تقدیر لکھی تھی کہ اس کا دم سر درد والے کا درد دور نہ کرے، اور خدا نے اگر یہ تقدیر لکھی تھی کہ وہ جو بارش سے اپنے جانوروں کو ہٹا کر اوٹ میں لایا ہے، اس اوٹ میں بھی اس کے جانور تباہ ہو جائیں، تو کیا اس کی تدبیر نے، سر درد پر دم کرنے والے کی تدبیر نے، اور گردے کے درد میں جو مریض کو دوا ڈاکٹر نے دی اس تدبیر نے، اور جو جانور تھے ان کو بچانے کی تدبیر نے، اللہ کی تقدیر کو ختم کر دیا؟ حالانکہ خدا کی تقدیر تو دینوں کے متعلق کچھ اور تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ہی من قدر اللہ، یہ جو اسباب تم اختیار کرتے ہو نا، یہ بھی اللہ ہی کی تقدیر ہے۔ ایک آدمی کو سر درد ہے اور دم کرانے چلا گیا، تو یہ بھی خدا کی تقدیر اور فیصلہ تھا کہ دم کرانا جائے گا، تو وہ چلا گیا، اسے راحت مل گئی۔ ایک آدمی کا کولیسٹرول زیادہ ہو گیا اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اور ڈاکٹر نے اسے دوائیاں دی، نتیجہ یہ کہ وہ ہارٹ اٹیک سے محفوظ ہو گیا، یہ اللہ کی تقدیر تھی۔ اور دوسرا آدمی ہے، اس کا کولیسٹرول زیادہ ہے، اور وہ چیک کرتا ہے، اسے پتا چلتا ہے زیادہ ہے، اچھا میں صبح جاؤں گا ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کروں گا، اور رات کو ہی ہارٹ اٹیک ہوا اور چل بسا، یہ نہ پہنچ سکنا اور ڈاکٹر سے مشورہ نہ کر سکنا، یہ بھی اللہ ہی کی تقدیر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا خلاصہ یہ کہ ہم جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں اور کوششیں کرتے ہیں، جن اسباب کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالی ہی کی طرف سے مقدر ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو فلاں وقت میں گردے کا درد ہوگا، اور پھر وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے گا، فلاں دوا کھائے گا، اور اس سے اسے استعمال سے اچھا ہو جائے گا، اور فلاں آدمی کو فلاں وقت پہ دل کا دورہ پڑے گا، اور اس میں ہم اسے اپنے پاس بلا لیں گے، اور فلاں آدمی فلاں وقت میں دل کا دورہ پڑے گا، اور یہ دوا اس کے کام آ جائے گی، اور اس دوا کے استعمال سے اس کی جان اس بیماری سے تکلیف سے نجات پائے گی۔ یہ سب چیزیں اللہ کی تقدیر میں سے ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جن مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے جو تدبیریں اور کوششیں ہم کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں شامل۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اور عجیب چیز کی خبر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ہے نبوت کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کل شیء بقدر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے، حتی العجز والقیس، یہاں تک کہ کوئی آدمی بہت عقل مند صاحب صلاحیت ہے اور کوئی آدمی بے وقوف ہے، یہ بھی خدا کی تقدیر میں سے ہے۔ اس دنیا میں جو کوئی جیسا جس حال میں ہے سب خدا کی تقدیر ہے۔ اس لیے بعض بزرگ تھے ایسے جو حالات کی زیادہ شکایت کرنے سے منع کرتے تھے، کہتے تھے بس ٹھیک ہے، حالات کا کسی حد تک انسان کو شکوا اور افسوس کرنا چاہیے، زیادہ شکایتیں نہ کیا کرو، یہ بھی بے ادبی ہے، اللہ کی تقدیر ایسے ہی ہے، خدا کا چاہنا ایسے ہی ہے۔ اسی لیے یہ خدا کی تقدیر ہر طرف محیط ہے، چھائی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کو چن لیا کہ اسے اللہ نبوت دے دے، یہ خدا کی تقدیر ہے۔ ایک آدمی کو چن لیا کہ اس انسان نے کفر کرنا ہے، اسی میں مر جائے گا، یہ بھی خدا کی تقدیر ہے۔ جو الغرض دنیا میں جو کچھ جو حالت ہے، یہ سب خدا کی تقدیر کے تحت ہے۔ اللہ تعالی نے فیصلہ فرما لیا تھا کہ انسان اس طرح دنیا میں جائے گا اور کائنات کو آباد کرے گا، ان میں سے اتنے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، یہ سب خدا کی تقدیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور دو کتابیں آپ کے ہاتھ میں تھیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آپ نے دکھائیں اور آپ نے فرمایا یہ دیکھو، اس کتاب میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات میں آخری فرد جو جنت میں جائے گا ان سب کی تعداد لکھ کر اور اس کے نیچے اس کا جمع حاصل کل جو ہوتا ہے وہ بھی طے کر دیا ہے، اور یہ کتاب ہے، اس کتاب میں سارے جہنمیوں کے نام لکھے گئے ہیں جو قیامت تک آئیں گے اور اللہ اس سے فارغ ہو چکا ہے۔ بڑی بڑی سخت حدیث ہے، آدمی اس حدیث کو سنتا ہے، ہم نے کبھی سنائی نہیں، آج پہلی مرتبہ اسے سنا رہے ہیں، مگر اندر سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ اب خود بتاؤ کس چیز پر ہم خوش ہوں؟ عبادت، خدا کا دیا ہوا علم، ایمان، اعمال صالح، کس چیز پر آدمی خوش ہو جب تک پتہ نہ چلے کہ میرا نام دائیں ہاتھ والی کتاب میں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہوئی تھی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ ہینڈ پہ بائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس میں میرا نام ہے؟ جب تک پتہ نہ چل جائے کس چیز پر خوش ہو، اللہ کی بے نیازی ہے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی تو چیز ایسی نہیں ہے جو قابل فخر ہو، اس لیے کہ جب تک ایمان پہ موت نہ آ جائے تب تک کیا پتہ چل سکے۔ تقدیر کا مسئلہ آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ آسانی سے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان لائیں، تو خدا کسی ایسے مسئلے کا پابند انسانوں کو نہیں کرتا جو مسئلہ قابل فہم نہ ہو۔ اور دوسری طرف یہ مشکل اس اعتبار سے ہے کہ اچھی طرح سنیے کہ تقدیر کا مسئلہ اس لیے مشکل ہے کہ لوگوں نے یہ نہیں جانا کہ یہ تقدیر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ اس وجہ سے مشکل ہے کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ در حقیقت اللہ تعالی کی صفات کا مسئلہ ہے، اور آپ میں سے جو لوگ تسلسل کے ساتھ عقیدے کے بیانات سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالی کے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو تفصیل سے بیان کیا، ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی کی 8 صفات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، یہ 8 اللہ کی صفات ہیں جن کا ماننا ہر ایک سنی کے لیے ضروری ہے۔ ہر وہ آدمی جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اسے چاہیے کہ یاد کرے ان صفات کو، ان کے یاد کرنے کے آسان طریقے بھی بیان کر دیے گئے۔ اللہ تعالی کی صفات کا ہی مسئلہ ہے نا۔ پھر یہ بحث ہوئی تھی کہ صفات عین ذات ہیں اللہ تعالی کی یا غیر ذات ہیں، ان ساری چیزوں کے تقریباً آخر پر پہنچ کے ہم نے جو تقدیر کے مسئلے پر بات شروع کی ہے تو اسی لیے کہ تقدیر اللہ کی صفات کا مسئلہ ہے، اور بار بار ہم کہتے رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی صفات کو ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، اس سے آگے اور اس کی کنا اور کھوج لگانا یہ عقل کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی صفات ان کی سمجھ حقیقتاً اس دن آئے گی جب انسان جنت میں داخل ہوگا، تو اس سے کہیں زیادہ علم ہوگا۔ علم تدریجاً ترقی کرتا ہے نا، آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو 100 سال پہلے معلوم نہیں تھیں، اب 100 سال کے بعد پتہ چل گئیں کہ یہ چیزیں ہیں۔ فشار الدم جسے کہتے ہیں، بلڈ پریشر، آج سے 200 سال پہلے اس کا کیا پتہ تھا کیا چیز تھی، اب 200 سال کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز تھی اور کیا چیز نہیں تھی۔ مل ایک بہت بڑا فلسفی تھا، برطانیہ کا رہنے والا تھا، اور 1873 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا باپ جو تھا جیمز، اس نے کہا کہ اللہ کو ماننا یہ بیوقوفوں کا عقیدہ ہے، کوئی عقل مند آدمی دنیا میں اللہ کو نہیں مانے گا، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو خود بخود یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ مل کی آٹو بایوگرافی اگر آپ نے پڑھی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے یہ غلط بات اس میں لکھی ہے۔ مسئلہ چلتا رہا، بہت لوگوں نے اسے زیر بحث رکھا، یہاں تک کہ مل کے بعد تقریباً 100 سال کے بعد جب آئنسٹائن آیا تو آئنسٹائن نے یہ انکشاف کیا کہ دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں یہ ریلیٹو ہیں، ریئل نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، ریئلٹی نہیں ہے۔ اور اس نے ثابت کیا کہ انسانوں کے پاس جو فریم آف ریفرنس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو علم میں ترقی کی نا، آہستہ آہستہ علم ایسے ہی بڑھتا ہے۔ اب ہمارا علم محدود ہے عقل تک اور حواس خمسہ تک، اور پھر اس کے بعد جب ہم اس کو مزید بڑھا لیتے ہیں تو یہ علم کہاں پہنچ جاتا ہے، کشف تک، الہام تک، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی وہی۔ تو وہی نے بتا دیا کہ موجودہ عقل کے ساتھ تم اللہ کی صفات کو نہیں سمجھ سکتے بھئی پوری طرح سے، تو صفات کے باب میں ایک حد تک پہنچ کر رک جانا ضروری ہے۔ بس اسی طرح تقدیر میں اس مسئلے میں ایک حد تک پہنچ کے رک جانا پڑتا ہے، کیونکہ عقل اس کے بعد کام نہیں کرتی، لوگ رکتے نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر آگے وہ اس چیز کو جانیں کہ عقل کے تقدیر ہے کیا اور یہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے منع فرما دیا کہ بس ایک حد ہے، اس سے زیادہ مت چلو آگے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اور ان کی یہ روایت بخاری کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ۔ لوگو، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا ایک ٹھکانہ، جس کا انجام کار اس کا ٹھکانہ جنت میں یا دوزخ میں نہ لکھا جا چکا ہو۔ ایک طرف تو جانا ہے، پہلے سے تقدیر ہو گئی، مقدر طے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ افلا نتکل علی کتابنا وندعو العمل، پھر اللہ کے رسول عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں نہ خدا پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہونا تو وہی ہے جو لکھا گیا ہے۔ قال اعملوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کام کرتے رہنا، فکل میسر لما خلق له، ہر آدمی کو ان کاموں کی توفیق دی جاتی ہے جہاں پر اس نے پہنچنا ہے۔ جنت میں جانا ہے، خدا اس کے لیے جنت کے اعمال آسان کر دیتا ہے۔ جہنم میں جانا ہے، خدا اس کے لیے جہنم کی راہیں بھی دنیا میں پھر کھول دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خوش بخت نیک بخت ہوتے ہیں ان کے لیے سعادت اور نیکی کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں، اور جو بدبخت ہوتے ہیں ان کے لیے بدبختی کے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ ثُمَّ قَرَأَ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا، اور آپ نے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ عَاطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ سو جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جسے خدا نے دیا ہے، اور پھر وہ تقوی اختیار کرتا ہے اور اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کے آئے اسلام کو، اس نے اس دعوت کو قبول کر لیا، فسن یسرہ للیسرا، تو ہم اس کو چین اور راحت کی زندگی دے دیں گے۔ واما من بخل واستغنا، اور پھر جس آدمی نے مال کو غریبوں پہ خرچ نہیں کیا، بخل کرتا رہا، واستغنا مغرور بے پروارا، یہ غرور جو ہے نا کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، یہ غرور جو ہے نا کبر کہ مولوی صاحب کو کیا پتا ہے، ان مسجدوں والوں کو کیا پتا ہے، اور ہدایت کے پیغام سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا، بہت بڑی خوبی انسانی اخلاقیات کی مورل ویلیوز میں سے ایک یہ ہے، ویلیو اور اخلاق کے آدمی اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھے، توازو، موڈیسٹی۔ واستغنا، اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے پیسہ دیا ہے پھر بخل کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے، واستغنا بے نیاز رہا، ہدایت کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یہ واستغنا جو ہے نا کہ بے نیازی کا پہلو اختیار کیا۔ آپ سوچئے، ہم مسلمانوں کے گھروں میں قرآن کریم ہوتا ہے نا، اور ہم مسلمانوں ہی کے گھروں میں ہمارے والدین، باپ ماں، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے 50-50 سال میں کبھی ایک مرتبہ قرآن کھول کے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس میں کیا پیغام دیا۔ واستغنا بے نیاز رہتا ہے۔ وکذب بالحسنا، اور اسلام کی جو دعوت اچھی بات کی ہے اس کو جھٹلا دیا اس نے، فسنیسرہ للعسرا، تو ہم نے پھر کیا کیا، اس کے واسطے ہم تکلیف کی اور دشواری والی زندگی یعنی دوزخ کی زندگی کے کام آسان کر دیں گے۔ یہ ہے وہ فرق جو آپ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حرام کام کرتا ہے، رشوت لیتا ہے اور مردار کھاتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو کوئی خدا کی پکڑ نہیں۔ ارے بھئی، خدا کی پکڑ تو اس وقت ہوتی جب اس نے جنت کے راستے پہ چل کے آگے جنت حاصل کرنی ہوتی۔ یہ برائی بے حیائی کے کام اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیے ہیں، فسنیسرہ للعسرا، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے دوزخ کی طرف چلنا، تو دوزخ کی طرف چل رہا ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر اگر آپ غور کریں گے نا، اس لیے آپ اگر اس حدیث پر غور کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو سوال کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے تو پوچھا یہ تھا کہ اللہ کے رسول، پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، جو ہونا ہے ہو رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ انہیں یہ فرما دیتے کہ تقدیر پر بھروسہ کرو یا نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمل کی دعوت دے دی، فرمایا عمل کرو، چھوڑو اس بحث کو، کہاں پہنچنا ہے، کس کے لیے جنت ہے، کس کے لیے جہنم ہے، بس یہ فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرو اور دیکھو ہر ایک کو انہی کاموں کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ اگر اس کتاب میں نام تھا کہ جہنم میں جائے گا تو پھر اس کتاب میں طے شدہ بات ہے، لکھی ہوئی بات ہے، بس اس دنیا میں جہنمیوں جیسے کام کرے گا، اور اگر اس کتاب میں طے تھا کہ وہ جنت میں جائے گا تو اس کے لیے بھی لکھی ہوئی چیز ہے، بس وہ آدمی، اس کے لیے یہ کام آسان ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دیکھو، اس کام کو اگر سوچنا ہے، سمجھنا ہے، تو بس اس طرح ہے کہ تم کام اپنے کرتے رہو، نیکی کے کام کرو، اچھائی کے کام کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اور وہ حدیث بھی سوچ لینی چاہیے، اس حدیث کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، بخاری اور مسلم میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، شوہر اور بیوی کے تعلقات کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے، 40 دن تک وہ ماں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، ثم یکون علقۃ، پھر اس کے بعد اس جگہ پر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے اور 40 دن ٹھہرتا ہے، ثم یکون مضغۃ، اور پھر اس کے بعد وہ گوشت کی بوٹی بننا شروع ہوتی ہے اور 40 دن پھر گزر جاتے ہیں، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا بأربع کلمات، پھر
اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے اور چار باتیں لے کے فرشتہ آتا ہے. فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ, تو فرشتہ اس کے اعمال لکھتا ہے. اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اس کے لیے کون سے اعمال آسان کرنے ہیں. اللہ بتا دیتا ہے کہ جنت والوں کے اعمال آسان کر دیں. اور اگر خدا نے یہ طے کر دیا کہ جہنم والے اعمال آسان کر دے تو بنے گا کیا. اس لیے کبھی اپنے اعمال پر ناز نہ کرے, میں ایسا اور میں ایسا, کچھ نہیں بھائی. وَأَجَلَهُ, اور اس کی عمر کی مدت لکھ دیتے ہیں کہ اتنے سال اس نے جینا ہے. اور پھر تیسری چیز رزقہو, اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اسے کتنا رزق ملے گا. ایسے بھی ہیں جو دو وقت کے محتاج ہیں کھانے کے, اور ایسا بھی ہے جس کا دسترخوان بچتا ہے تو ہزار ہزار آدمی کھاتے ہیں, جس کا دسترخوان بچتا ہے تو وہ چند لقمے ہی چاہے لے لیکن اس کی وجہ سے اس کے مرید, اس کے دوست, اس کا کنبا, کتنے ہی لوگوں کو خدا رزق دیتا ہے. وہ شقی او سعید, یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے, شقی ہے, یہ نیک بخت ہے, سعید ہے, اس کا مقدر اچھا ہے. اور پھر یہ لکھنے کے بعد ثم ينفخ فیہ الروح, روح اس میں پھونک دی جاتی. فوالذی لا الہ غیرہ, قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ, تم میں سے کوئی آدمی زندگی بھر نیکی کے کام کرتا رہتا ہے. یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مقام, یہ ہے خدا کے خوف کا مقام, یہ ہے آدمی کے جھک جانے کا مقام. اللہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا اور انہوں نے ہمیں جو بات بتائی ہے, اس پر دونوں کو غور کرنا چاہیے. وہ جو اپنے آپ کو خدا کی رحمت سے بے نیاز سمجھتے ہیں, معاذ اللہ کہ ہو جائے جو کچھ مرضی ہو جائے, اور وہ بھی جو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں, سب کو غور کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ, ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہتا ہے, نیکی ہی نیکی. حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع, یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اور جب ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, فیسبق علیہ الکتاب, تو تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے. فیعمل بعمل اہل النار, تو یہ جہنمیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے, موت سے پہلے جہنمیوں کے کام کرنے لگتا ہے. فیدخلہا, اور پس وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ساری زندگی نیکی کے کام, اچھائی, خدا کا دین, نماز, روزہ, اور جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے نا, تو اب اس پر دنیا غالب آتی ہے, اب ظلم غالب آتا ہے, اب بڑھاپے میں خدا کی صفات پر بحث کرتا ہے, معاذ اللہ, اس بڑھاپے میں بچوں کا حق مارتا ہے, اولاد کا حق مارتا ہے, اور کیا کیا خرافات کرتا ہے, یہاں تک کہ پھر یہ آدمی اہل جہنم جیسے کام کر کے جہنمی ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جتنی نیکیوں کی توفیق خدا نے دی ہو, جتنا بھی نیک کام کر رہا ہو, حتیٰ کہ مرنے سے پہلے اس دنیا میں خواب میں کشف میں اپنا خیمہ جنت میں گڑا ہوا اور اپنا محل جنت میں بنا ہوا بھی نظر آنے لگے نا, تو بھی بھروسہ نہ کرے, تو بھی ان چیزوں کے لپیٹے میں اور ان چیزوں کے چکر میں نہ آئے, بس خدا سے ڈرتا رہے, کسی طرح یہ بیریئر کراس کر جائے, ایمان لے جائے. یہ ہے اصل بات. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, اور تم میں سے کچھ لوگ پھر جہنم کا کام کرتے ہیں, جہنمیوں جیسے کرتوت, لوٹ مار, ڈکیتی, کیا کیا چیزیں. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ, یہاں تک کہ اس شخص کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, چند فٹ کا فاصلہ ایک ہاتھ کا رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, خدا کی تقدیر غالب آتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور پھر یہ اچانک پلٹ جاتا ہے اور برائی کے کاموں کی بجائے نیکی کرنے لگتا ہے, جنتیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے. فَيَدْخُلُهَا, اور اس جنت میں داخل ہو جاتا ہے, اللہ کے ہاں وہاں پہنچ جاتا ہے.
اس لیے ہم جیسے گناہگار لوگ جن کے اعمال بظاہر جہنمیوں ہی کے ہیں، جنہیں نیکی کی کوئی ہے ہی نہیں بات، اور جو ایسے کام کر رہے ہیں کہ اس کے انجام میں تباہی تباہی ہے، اس گناہگار کے گناہوں کا کیا کہنا جس کی توبہ بھی گناہ بن جائے۔ مجھ جیسے لوگ، حدیث کا یہ آخری جملہ جو ہے نا، یہ بڑا ان گناہگاروں کو سکون دیتا ہے، ان گناہگاروں کے لیے، مجھ جیسوں کے لیے یہ جملہ بڑا غنیمت ہے کہ ممکن ہے جہنم میں میرے درمیان، جہنم کے درمیان بس ایک بالشت رہ جائے اور پھر خدا کی تقدیر کچھ غالب آ جائے اور جنتیوں جیسے کام ہوں، وگرنہ تو اب حال ایسا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے، کچھ بھی تو بات نہیں ہے جس کو پیش کریں کہ کیا کیا اب تک کی عمر میں۔ یہ ہے وہ تقدیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اچھے اعمال اور برے اعمال، اور دیکھو پھر اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ اس لیے اگر آج خیر کے اعمال کی توفیق مل رہی ہے تو مطمئن نہ ہو جائیے، برابر حسن خاتمہ کے لیے فکر مند رہیے، اور اگر آج اعمال خیر سے محرومی ہے اور گناہ کی زندگی ہے تو مایوس نہ ہو جائیے، برابر اللہ سے اچھی امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرف کو لے جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا سورہ اعلیٰ کی آخری آیات پڑھ کے کہ دیکھو پھر ہر آدمی کے لیے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے، جہنم والے کے لیے وہ کام آسان ہو جاتے ہیں، جنت والے کے لیے وہ کام آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ جو مجھ سے پوچھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مجھ سے پوچھا ہے کہ پھر ہم بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور عمل چھوڑ نہ دیں، تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بس عمل کیے جاؤ۔ اس لیے اس کا جواب نہیں دیا کہ یہ تقدیر کا معاملہ، کما حقہ اللہ کی صفات کا معاملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں آ جاتا نہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس مقام اور مرتبے کے باوجود بہرحال عقل مند لوگ تھے، تو عقل کی ایک حد ہے نا، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی تقدیر کا مسئلہ اللہ کی صفات میں سے ہے، بس جو آدمی یہ جان لے کہ یہ خدا کی صفات میں سے ہے، وہ ایک حد تک اس پہ غور کرتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعالی نے یہ طے کر دیا، اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایک جگہ آیا ہے کان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ نے پہلے سے یہ بات تجویز کر دی ہے، تو تقدیر خدا نے تجویز کر دی، طے فرما دی۔ اس لیے قضا اور قدر کے مسئلے میں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا بند قدوس کی صفات میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی تقدیر کو معلق مانتا ہے کہ یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب اس کو اگر خدا کے متعلق مان لیا جائے کہ خدا نے لکھا ہے کہ اگر یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کی عمر میں اضافہ کر دینا، مثلاً 60 سال عمر تھی، اچھا سلوک کرے تو 80 سال کر دینا، اللہ نے یہ کہہ کے بس ختم ہو گیا، تو پھر تو خدا کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کرے گا کیا۔ اللہ نے تو اگر مگر کے معاملے میں چھوڑ دیا نا، ہمارا ایمان یہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ طے فرما دیا، کہا کہ اگر یہ نیکی کرے رشتہ داروں کے ساتھ تو 60 سال کی بجائے 80 سال کا کر دینا، اور پھر یہ بھی لکھ دیا کہ یہ نیکی کرے گا اور اس کی عمر 80 سال ہو جائے گی۔ وگرنہ مطلقاً تقدیر معلق کا قائل ہوا جائے تو اس کی زد جا کر خدا کے علم میں پڑتی ہے، اور دوسری طرف بندے کے اختیاری اعمال ہیں کہ بندے کا پورا اختیار مان لیا جائے کہ آدمی سب کچھ کرتا ہے، جیسے کہ قدریوں کا عقیدہ تھا معاذ اللہ، تو پھر اللہ کی قدرت کے مسئلے پر اثر پڑتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تقدیر تو انسانوں کے ہاتھ میں ہے، انسان کے بس میں ہے، یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کے بس میں کیا ہے، بس اتنا ہی ہے جتنا اختیار اللہ نے دے دیا۔ اب اگر آدمی کے اختیار میں سب کچھ ہے، جنت اور جہنم میں جانا اور یہ سب کام کرنا، تو خدا کی قدرت کہاں گئی؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالی کے اختیار میں دی ہیں حقیقتاً، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے، تو قضاء اور قدر اس تقدیر کے مسئلے کو لوگ الجھا دیتے ہیں۔ تو انداز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو طے فرما دیا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ کو علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، کامل قدرت کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا بہت بڑی نیکی کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اعظم انواع البر الایمان بالقدر، اور بہت بڑی نیکی کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان لائے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں سب سے افضل چیز عقیدہ ہے نا، توحید ہے، رسالت ہے، اللہ کی ذات ہے، صفات ہیں، تو ان میں سب سے بہتر عقیدہ، سب سے اچھا عقیدہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہے، اللہ کی صفات پر ایمان لانا ہے، اس پہ ثواب ملے گا۔ اور قضاء اور قدر جو تقدیر ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، سو اس پہ ایمان لانا بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اسی لیے اپنی عبارت کو شروع فرمایا اور فرمایا کہ من اعظم انواع البر الایمان بالقدر، اور بہت بڑی بڑی نیکیاں جو ہیں ان کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان لائے۔